بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. گزشتہ روز ہم نے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 16 سے آغاز کیا تھا. جتنا ہم بیان کر چکے اس کے ترجمے کی تکرار کر کے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے عرض کیا کہ ان آیات کے نزول کا جو پس منظر ہے, جو اس وقت کی فضا تھی مدینہ منورہ کی اور جو ماحول تھا, وہ یہ تھا کہ مسلمان حالت جنگ میں ہیں کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ. انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا وہ معاہدہ توڑ دیا ہے, اور بہت سارے خطرات اور چیلنجز درپیش ہیں. جہاد کی طرف بلایا جا رہا ہے, لیکن مسلمانوں کی ایک تعداد سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور یہ سستی جیسے کہ اللہ نے ان آیات میں آگے چل کر بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, مسلمان تعداد میں کم ہوتے تھے تو اللہ کے ساتھ رابطہ اور اللہ پر توکل زیادہ ہوتا تھا, اور اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن کو بھی شکست دے دیتے تھے. لیکن جن ایام میں سورہ توبہ نازل ہوئی ہے, مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی تھی, اور مسلمانوں کے حالات بھی, مالی حالات بھی پہلے کی نسبت بہت بہتر ہو چکے تھے. یہ بہت اہم نقطہ ہے ایک مومن کے لیے جو ان آیات سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو اپنی زیادہ تعداد کی وجہ سے, اپنی نسبتاً بہتر دنیاوی زندگی کی وجہ سے ان کا اللہ پر توکل کم ہو گیا تھا, اور ان میں جہاد کے معاملات میں سستی کا غلبہ ہو گیا تھا, نہیں نکل رہے تھے. تو اس پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. آپ اس کے جو میں آیات کی تکرار کر رہا ہوں, اس کے الفاظ اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں. آیت نمبر 16 میں فرمایا تھا, کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ تم لوگوں کا خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھیوں سے. حالانکہ اللہ نے ابھی یہ نہیں دیکھا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو اپنا بھیدی نہیں بنایا, اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. آیت نمبر 17, مشرکین کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی مساجد کو تعمیر کریں اور آباد کریں. مشرک کو کیا لگے, جبکہ مسجد تو توحید کا مظہر ہے. در حالی کہ وہ اب خود اپنے کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آتش میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں سے, اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے, اگرچہ بات کفار کی ہو رہی ہے لیکن جو اس سے فارمولہ مل رہا ہے, قرآن کی آیات سے اصل میں کیا حاصل کرنا ہوتا ہے, اس کا لب بلباب, یعنی کیا کرائٹیریا دیا جا رہا ہے, اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اصل دین سے غرض نہیں ہے, لیکن مسجد الحرام کی تعمیر کر کے, اور جیسے آگے آئے گا حاجیوں کو پانی پلا کے, اس قسم کی چیزوں کو کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہوا, اللہ نے ہمیں ان کاموں کا شرف عطا کیا, اللہ نے یہ کر دیا. جیسے بعض لوگوں نے یزید کے تخت پر بیٹھنے کے بعد کہا اللہ نے یزید کو تخت عطا کیا, تو اللہ نے فرمایا یہ جو حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں, مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں, ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. اور اگلی آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ کی نگاہ میں کون لوگ ہیں جن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کو زیب دیتا ہے کہ اللہ کی مساجد کی تعمیر کرے اور انہیں آباد کرے. تو فرمایا آیت نمبر 18 میں اللہ کی مسجدوں کو صرف وہی لوگ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز قائم کرتے ہوں، نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتے ہوں، بس امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس آیت سے کیا ملتا ہے، آج کے زمانے میں مساجد کا اور دینی مراکز کا کنٹرول کن لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ان کی کوالٹیز یہ ہیں، اللہ اور قیامت پر ایمان، نماز کے خود قائم کرنے والے، یعنی نماز ان کے نزدیک بہت اہم ہو، تبھی وہ کوشش کریں گے کہ اس مسجد میں، اس دینی مرکز میں نماز کا اہتمام کیا جائے، ورنہ جو خود نماز کے بارے میں ڈھیلا ہے، دوسرا کوئی پڑھے نہ پڑھے اسے پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی. نیز زکوٰۃ ادا کرتے ہو، یعنی اپنے مالی واجبات ادا کرنے کے پابند ہو. اور آخری جو بڑا ڈینجرس ہے آج کل کے زمانے میں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہو. تو جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا تو اس کو سب سے زیادہ اس کی پرواہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی والا کوئی سٹیپ نہ لے لوں، کوئی اس دینی مرکز میں، اس مسجد میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس میں اللہ سے زیادہ میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی رضا سے زیادہ میں پبلک کی رضا دیکھ رہا ہوں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں. یہ وہی کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا. ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے انتظامیہ کے ٹاؤٹ انہی مساجد کی کمیٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ جذباتی بن کے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اپنے مطلب نکلوا لیتے ہیں. کوئی بڑا سٹیپ، کوئی بڑا قدم، کوئی سنجیدہ کام اس کو ہونے سے پہلے ہی میٹنگز میں ہی اس کو خراب کر دیتے ہیں مختلف طریقوں سے جو انہوں نے اوپر سے سیکھے ہوتے ہیں. تو یہ کرائٹیریا ملتا ہے اس آیت سے، نماز اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو، واجبات مالی، ولم یخشى الا اللہ، اور نہ ڈرتے ہو سوائے اللہ کے، ان کا حق بنتا ہے، ان کو زیب دیتا ہے کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرے اور ان کی تعمیر کرے. یہ ہم پڑھ چکے تھے. اب ہم آیت نمبر 19 کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 19 میں اللہ مشرکین سے خطاب فرما رہے ہیں، اور وہ چیزیں مسجد الحرام سے مربوط اور حاجیوں کی خدمت سے مربوط کہ جن کو وہ لوگ سمجھتے تھے یہ بڑا اللہ نے ہمارا اس کے لیے انتخاب کیا، ہمارا بڑا مقام ہے، یہ کام اللہ ہم سے لے رہا ہے. تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ بالکل بھی ایسا نہیں سوچو کہ یہ کام کر کے اور اللہ کے اصل دین کو تم اس پر ہو نہیں، اس کو تم مانتے نہیں ہو، تو یہ چیزیں کر کے تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے تم بڑے قریب ہو، ایسا نہیں. کیا فرمایا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کی عمارت یعنی اس کی تعمیر کرنا، کیا تم نے اس کو اس کی طرح سمجھ لیا ہے، یعنی تم یہ کام کر کے خود کو اس کی طرح سمجھ رہے ہو. کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کہ تم یہ کام کر کے تم نے سمجھا کہ تم اس کے مقام کے برابر ہو گئے ہو جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لایا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تم اس کے برابر ہو گئے ہو حاجیوں کو پانی پلا کے یا مسجد الحرام میں چندہ دے کے یا کوئی وہاں پر تعمیر کر کے. لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں گروہ اللہ کے ہاں برابر نہیں. واللہ لا یہد القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا کہ جو ان ظاہری چیزوں کو اللہ کے اصل دین پر عمل کرنے کا آلٹرنیٹ سمجھ لیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں باقی انہیں پرواہ ہی نہ ہو کہ اللہ کا دین کیا تقاضا کر رہا ہے، بس میں، مجھے اللہ نے چن لیا، میں یہ کر رہا ہوں، میں جناب پانی پلاتا ہوں، میں جناب کھانا کھلاتا ہوں، میں جناب جھاڑو دیتا ہوں، میں جناب یہ کرتا ہوں، اس طرح کی چیزیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں دعا دین کی جھلک اس میں نظر نہیں آتی. لیکن جب مسجد میں جاتا ہے میں خاک روب ہوں, ہماری تو حیثیت کوئی ایسے جملے بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ادھر جتنی انکساری دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, اللہ کے سامنے اللہ کے احکام کے مقابلے میں انکساری نہیں دکھاتے اپنی پریکٹیکل لائف, جو مرضی ہے وہ کرتے. تو اس مزاج کو ان آیات نے ٹارگٹ کیا کہ مت سمجھو کہ یہ کام کرنے سے تم ان کے برابر ہو جاؤ گے جو حقیقی مومن ہے اور خدا کی راہ میں کوششیں اور جہاد کرنے والے. آیت نمبر 19 کے ترجمے کو میں پڑھ کے یہاں سے تکرار کر رہا ہوں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. یعنی ان کو سیدھے راستے کی توفیق نہیں ملتی, جو بعض ظاہری چیزوں کو اللہ کے دین پر عمل کا آلٹرنیٹ سمجھ لیں, وہ تو اسی کو دین سمجھ رہے ہیں, ان کو پھر اللہ ہدایت نہیں کرتا اس ظلم کی وجہ سے. آیت نمبر 20, الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, بأموالہم وأنفسہم, اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی. یعنی جہاں مال کی ضرورت پڑی دین کو انہوں نے مال دینے سے دریغ نہیں کیا, اور جہاں پر ان کی جان کی ضرورت پڑی کہ تم خود نکلو میدان میں, انہوں نے جان کی بھی کنجوسی نہیں کی. یہ پوری تصویر ہے حقیقی مومن کی. سب سے پہلے اللہ کے نبی پر ایمان لائے, پھر جب دیکھا کہ مکہ میں مشکلات ہیں, یہاں پر دین کا پودا نہیں اگنے دیا جا رہا, تو اپنا وطن چھوڑ دیا دین کی خاطر. مکہ کے پیدائشی تھے, مکہ کے لوگوں سے رشتہ داریاں تھیں, مکہ میں جو تھوڑا یا زیادہ تھا مکہ میں سب کچھ تھا, یہ سب کچھ ترک کر دیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر گئے ایک ایسی سرزمین پر جہاں پہ ان کے رشتہ دار بھی نہیں تھے, ان کے جاننے والے بھی نہیں تھے, ان کے کاروبار بھی نہیں تھے, کچھ نہیں پتا تھا وہاں جا کر کیا ہونا ہے. اگر ہم نے تو آج کل کہیں جانا بھی ہو تو پہلے پیسے وہاں شفٹ کرتے ہیں, آہستہ آہستہ وہاں پہلے جگہ بنا لیں گے, فلان کریں گے, سیٹل کر لیں گے, اطمینان سے پھر وہاں پہ چلے جائیں. لیکن جو انہوں نے ہجرت کی سوائے اللہ پر توکل اور یقین اور دین کی مدد اور نصرت کے اور کوئی بھی چیز نہیں تھی, تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اس ایمان نے ان سے کیا کروایا, ساری دنیا چھڑوا دی, ہجرت کی اور یہ قربانی بھی دے کر وہاں چلے گئے, اور پھر وہاں جا کر کیا کیا, وہاں پر اگر کچھ مال ملا وہ بھی جب خدا نے مانگا دینے پر تیار ہو گئے, اور اپنی جانیں بھی خدا کی راہ میں قربان کرنے پر تیار ہو گئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ چند سالوں میں اسلام نے اتنی طاقت کیسے پکڑی تھی؟ دم درود سے. رسول اللہ نے چلا کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. جنگیں لڑی گئی, بندے مارے گئے, بھوک برداشت کی, پیاس برداشت کی, اللہ کے نبی نے خود کتنی مصیبتیں برداشت کی. آپ سنتے ہیں کہ رسول اللہ خود خندق کھود رہے تھے لوگوں کے ساتھ مل کر, اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری وہ راوی ہیں, کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا کہ کمزوری کی وجہ سے رسول اللہ کے چہرے کو میں نے کبھی اتنا زرد نہیں دیکھا تھا. تو ہمارا اسلام کیا ہوتا ہے کہ پبلک لائے چندہ اور ہم کھائیں, ٹھیک ہے, وہ اگر ان کو یہ کرو فلان کرو یہ کرو خود کچھ نہ. اللہ کے نبی سب سے فرنٹ پہ ہوتے تھے. تو حقیقی مومن کی تصویر قرآن میں یہ ہے, جس نے حقیقی ایمان اپنے اندر جو پیدا کرنا چاہتا ہے, قرآن کی ہدایت کا معنی یہی ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ کوالٹیز ہیں میرے اندر. جب امام ظہور فرمائیں گے ہجرت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, اور ہجرت ایک تو یہ ہوتی ہے نا ایک جگہ چھوڑ کے, اس ہجرت کی کئی شکلیں, ایک یہ کہ جن چیزوں سے محبت ہے ان کی محبت سے انسان ہجرت کر جائے, جب وہ محبت مثلا اللہ کے دین کے تقاضوں میں آڑے آ رہی, اس سے دل نہ جڑا ہو اتنا کہ انسان پھر ان کے حکم کی تاویلیں شروع کر دے, کل چلا جاؤں گا پرسوں چلا جاؤں گا, فوری طور پر اس ہجرت کے لیے تیار ہو. اور یہ یاد رکھے کہ جو پہلے تیاری نہیں کرتا وہ ٹائم آنے پہ وہ کام کرتا بھی نہیں, کہتے نا کر لوں گا کر لوں گا, جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے فیل ہو جاتا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے, اعظم درجۃ عند اللہ, ان کا درجہ بہت عظیم ہے اللہ کے ہاں, وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے تم نہیں ہو جو حاجیوں کو پانی پلا کے مسجد بنا کے سمجھ رہے ہو تم, یہ ان چیزوں کا آلٹرنیٹ تم نے کر لیا اور تمہارا بڑا مقام ہے اللہ کے پاس. آیت نمبر 21, یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ, خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی اور رضوان کی, رضوان یعنی رضا کہ میں تم سے خوش ہوں, یہ خوشخبری تمہیں دے رہا ہوں کہ میں تمہاری ان صفات سے راضی ہو گیا, تم ویسے ہی ہو جیسا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, جیسا مومن میں چاہتا ہوں. اور خوشخبری دیتا ہے کس کی, وَجَنَّاتٍ, اور جنتوں کی, لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مقیم, ان کے لیے ان جنتوں میں ہوں گی ایسی نعمتیں, مقیم سے مراد ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی. ہم کہتے ہیں فلان بندہ یہاں پہ مقیم ہے, اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں, مسافر ہے. مقیم یعنی جو قیام پذیر ہے, نعیم ان مقیم, کہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جو پھر واپس نہیں لی جائیں گی, جن پہ زوال نہیں آئے گا بلکہ وہ دائمی ہوں گی. اور آیت نمبر 22 میں مزید تاکید کر دی, خالدین فیہا ابداً, خالدین کا معنی بھی ہمیشہ ہوتا ہے اور ابداً اس کی تاکید, ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم, یقیناً اللہ کے پاس عظیم اجر ہے. اب یہ جو ادھر لکھا ہوا ترجمہ ہے میں یہاں سے پڑھ کر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. یہ پہلے جب میں آیت پڑھتا ہوں عربی تو اس کے لفظوں کا لفظ بہ لفظ ترجمہ کرتا ہوں, اور اس کے بعد مکمل کرنے کے بعد پھر یہاں سے, یہ تفسیر کوثر ہے قبلہ شیخ محسن علی نجفی کی, ان کا ترجمہ یہاں سے پڑھتا ہوں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادکاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. 20, جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے راہ خدا میں جہاد کیا, وہ اللہ کے نزدیک نہایت عظیم درجہ رکھتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. 21, ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور ان جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں. 22, ان میں وہ ابد تک رہیں گے, بے شک اللہ کے پاس عظیم ثواب ہے. آیت نمبر 23, اب اس میں اور اگلی آیت میں وہی مسئلہ ہے کہ بعض مسلمان جو مدینہ میں موجود تھے, اور زمانہ جنگ کا زمانہ ہے, اگر کوئی جاسوسی ہو جائے رپورٹس چلی جائیں تو مسلمانوں کے جان و مال کو اسلام کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے, اس سختی میں بھی بعض لوگ مکے والوں کے ساتھ خفیہ تعلق قائم رکھے ہوئے تھے, اور شیعہ سنی روایات دونوں اس کی گواہی دیتی ہیں. تو ان سے خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء, نہ بناؤ اپنے آباء و اجداد کو, آبا اب کی جمع ہے, اب کہتے ہیں باپ, مراد کیا ہے, باپ دادے یا اپنے جو تمہارے وہاں بزرگ ہیں، و اخوانکم اور جو تمہارے بھائی ہیں، ایک باپ کی اولاد ہے ایک ماں کی اولاد ہے، ان کو اپنے اولیاء اپنے قریبی دوست نہ بناؤ، کب ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو زیادہ پسند کرے، تو تم تو ایمان لا چکے ہو تو تمہیں اللہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پھر ان اپنے رشتہ داروں کو اپنے اولیاء نہ بناؤ، اپنے قریبی ترین قرار نہ دو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، جس نے ان کو اپنا ولی بنایا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم. اے ایمان والو، تمہارے آبا اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ، اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے بس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں. آیت نمبر 24 بہت ہی توجہ سے سنیے گا. دو چیزیں ذہن میں رکھی، ایک میں نے ابھی بیان کی کہ ایمان لا چکے ہیں لیکن ایفیلیشن ان کی ابھی بھی کفار کے ساتھ، جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے تعلقات والے ہیں ان کے ساتھ ہے. کسی کو یہ خطرہ ہے کہ میرا جو وہاں پہ مال پڑا ہوا ہے، اگر میں زیادہ سختی کروں گا تو میرا مال وہاں پہ وہ قبضہ کر لیں، جیسے آج کل جائیدادیں ضبط ہو جاتی ہیں، اکاؤنٹس فریز ہو جاتے ہیں، وہ وہاں پہ وہ کر لیں گے، تو لہٰذا خفیہ طریقے سے میں ذرا اچھے حالات رکھوں. اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے تھے اور ان کی بیوی بچے جو تھے وہ کافر ہی رہے، وہ نہیں آئے. اب چونکہ بیوی اور بچے ان کے ادھر کفار کے رحم و کرم پہ تھے، تو یہ ایمان لانے کے بعد بھی کفار کے ساتھ ذرا سیٹنگ بنائی ہوئی تھی تاکہ کافر بیوی بچوں کا بھی یہ لوگ خیال رکھیں. ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی جہاد کے لیے بلاتے تھے تو بعض لوگ کہتے تھے، مثلا فصلیں ہماری تیار ہیں، یہ آیات جب اتری ہیں تو ایک حصہ سورہ توبہ کا جو ابھی بعد میں آنے والا حصہ ہے وہ اس وقت نازل ہوا ہے جب اللہ کے نبی نے تبوک، جنگ تبوک کا اعلان کیا تھا. رومی لشکر کے جو اس وقت کی سپر پاور تھی، وہ اسلامی جو سرزمین تھی اس کی سرحدوں پر آ گئے تھے اور انہوں نے تھریٹ کیا تھا، تو اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ہم انتظار نہیں کریں گے کہ وہ آگے آئیں بلکہ ہم وہاں جا کے ان سے جنگ لڑیں گے. اب جب یہ غزوہ تبوک کا اعلان ہوا تو کئی پرابلم اکٹھے ہو گئے لوگوں کے لیے، جس کی وجہ سے لوگوں کا جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور سورہ توبہ کی اگلی بہت ساری آیات اسی مسئلے کو ٹارگٹ کرتی، ڈسکس کرتی. اور وہ کیا تھا؟ ایک تو گرمی بہت تھی، یعنی وہ علاقہ ویسے ہی گرم ہے، ادھر بھی شدید گرمی کا موسم تھا. ایک دوسرا، جو آگے فوج تھی وہ بہت طاقتور تھی، تو منافق وغیرہ کہہ رہے تھے یہ تو سیدھی سیدھی خودکشی ہے، یہ کوئی جنگ شنگ تو ہے کوئی نہیں، اللہ کے نبی بھی بادشاہ ہیں، کہہ تو دیا ہے لیکن یہ تو سیدھا سیدھا مرنا ہے جا کر. یہ ایک فیکٹر تھا. ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ کھجوروں کے جو باغ تھے، جن لوگوں کے تھے، وہ فصل بالکل تیار تھی، ان کو اتارنے کا ٹائم تھا. کون سا بزنس مین جو ہے اس ٹائم چھوڑ کے چلا جائے کہ سارا سال جو انتظار کیا ہے وہ اب اتارنے کا ٹائم ہے، اس کو چھوڑ کے جنگ پہ چلے جائے. تو یہ بہت سارے فیکٹر جمع ہو گئے، تو اللہ نے اس آیت میں ہر چیز کو ٹارگٹ کیا، اور آپ دیکھیں کہ ان الفاظ میں ٹارگٹ کیا، یعنی جب دین پہ مشکل ٹائم ہو اور تمہیں پکارا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو، تو یہ چیزیں ان کی وجہ سے تمہارا دل نہیں کر رہا نکلنے کا. تو اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کی بات بھی سن لو اور اسے پلے باندھ لو. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24، قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، عربوں کو بیٹیاں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے بیٹوں کا ذکر، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہاری برادری تمہارے رشتہ دار, واموال اقترفتموها اور وہ مال جن کو تم نے جوڑا ہے جمع کیا ہے تمہاری سیونگس تمہارے مال جو تم نے اکٹھے کیے, وتجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس میں گھاٹے سے تمہیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ میرا بزنس نہ خراب ہو جائے میری تجارت نہ نیچے آ جائے, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جن کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو تم کیا زبردست ہے وہ تمہارے گھر, یہ تمام چیزیں أَحَبَّ إِلَيْكُمْ اگر یہ تمہیں زیادہ ان سے محبت ہے کس کے مقابلے میں, من اللہ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ ان سے محبت ہے, وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں یہ چیزیں پیاری ہیں, تمہیں لگ رہا ہے کہ جہاد پہ گیا تو یہ کیا بنے گا ان چیزوں کا, فَتَرَبَّصُوا تو پھر انتظار کرو, حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے عذاب کا حکم صادر فرمائے تم. اب اس آیت پہ آپ غور فرمائیں کہ خدا بند عالم کا کیا تقاضا ہے, مومن کو جب دین تقاضا کرے تو اس کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آبا و اجداد بیٹے بھائی بیوی بیویاں رشتہ دار جمع کیا ہوا مال بزنس تجارت جس کی خرابی سے ڈر لگتا ہے نقصان سے اور وہ گھر جو بہت ہی انسان جن کو دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے, یہ اگر تمہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم صادر فرمائے. یہ جو لفظ ہے نا تَرَبَّصُوا یہ ایک خاص قسم کے انتظار کو کہتے ہیں تَرَبُّص. ایک وہ بندہ انتظار کر رہا ہے لیکن انتظار کسی نارمل سی چیز کا ہے, کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی ایسی نہیں جس سے ڈر لگ رہا ہو یا کوئی بہت بڑی خبر ہو, اور ایک دفعہ انتظار ہوتا ہے کہ بندہ انتظار کر رہا ہے کہ کون سا حادثہ پیش آنے والا ہے, اسے کہتے ہیں تربص. تو یہاں اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا تو پھر اللہ تمہارے لیے کس عذاب کا حکم صادر کرتا ہے اس کا ویٹ کرو, یعنی ہونا تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ, اللہ نے پھر برا فیصلہ. یہ خطاب کن سے ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھیوں سے, اور اللہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی بلا وجہ نہیں باتیں کر دیتا, یعنی کچھ مشکل معاشرے میں نظر نہیں آ رہی ایویں ہی اللہ نے کہہ دیا, یہ پرابلم پیش آ رہی تھی, لوگ جہاد پر جانے سے سستی کر رہے تھے, گھروں کو چھوڑنے سے سستی کر رہے تھے, فصلیں کٹنے والی سستی کر رہے تھے, کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ مثلاً ادھر رومیوں سے لڑ کے بندہ وہاں مارا جائے گا, ابھی تازی تازی شادی ہوئی ہے تو مثلا کیا بنے گا, ابھی تو دنیا کے زندگی کے بڑے پلان بنائے تھے رسول اللہ تو سارے پلان میرا بیڑا غرق کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز کسی کو کھینچ رہی ہے. ان چیزوں کو جب اوور کم کر لے گا انسان تب وہ اس دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مدد فرماتا ہے. اور آپ ان آیات کو ہم اپنے زمانے میں تطبیق کریں کس اعتبار سے, اس لیے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے, ایک صلوات پڑھیے امام کی ذات اقدس پر, تو امام جب یہ مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں کیونکہ پیچھے جگہ تمام ہو رہی ہے, صلوات پڑھیں محمد صلوات محمد. اچھا اکثر پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی بعض اوقات یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے, یہ پیچھے بیٹھنے والا, اور یہ انٹرنیشنل بھی ہے اور ہسٹوریکل بھی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ تھا اور یہ اتنا زیادہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے اس کے بارے میں, آپ دیکھ لیں, لیکن حل ابھی تک نہیں ہوا. آیت کیا ہے؟ سورہ مجادلہ میں توجہ کریں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا, اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ محفلوں میں جگہ بنا دو تو جگہ بنا دیا کرو. یفسح اللہ لکم, تم وسعت پیدا کر دیا کرو, اللہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا فرمائے. تو آپ دیکھیں کہ کتنا پرانا مسئلہ ہے, لیکن اسی طرح ہے. انسان پریفر کرتے ہیں کہ میں آؤں اور وہیں پر, ایسا لگتا ہے آگے کوئی کچھ کر دے گا, ٹھیک ہے نا. جیسے وہ لکھا ہوتا ہے گاڑی بسوں میں وغیرہ میں, پہلے فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے, تو لوگ پھر وہ جس نے سونا وہ کہتے ہیں پیچھے ہی بیٹھوں, سال کے طور پہ آگے فرنٹ سیٹ پر نہ بیٹھوں. تو نظم و ضبط کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب آئے تو دیکھے کہ سب سے بہترین کیا طریقہ ہے, تو میں زیادہ جگہ کور نہ کروں, ایسے ہی آ کے اس جگہ پہ بیٹھوں جہاں پر لوگ ترتیب سے پھر پیچھے آ کر بیٹھتے جائیں. بارہ صلوات پڑھیے محمد والے. آخری جملہ اس آیت کریمہ کا آپ خوب توجہ سے سنیں, یہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ پچھلی آیت کو دیکھیں, آیت نمبر 23, خطاب کن سے ہے؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے, سمجھیے گا اس کو, اور آپ قرآن کا انشاءاللہ اللہ توفیق دے آپ کرتے ہوں گے اور زیادہ. قرآن کا جب مطالعہ کریں, میں لفظ تلاوت نہیں کہہ رہا, چونکہ تلاوت کا میننگ ہمارے ذہنوں میں جو انسٹال کر دیا گیا ہے وہ بغیر سمجھے پڑھنا ہے, حالانکہ آئمہ کی احادیث میں تلاوت کا بالکل یہ میننگ نہیں ہے, یہ ہم نے خود ہی بنا لیا. وہ تو تلاوت کو باقاعدہ ڈیفائن کرتے ہیں, تلاوت پڑھنا تاکہ فالو کیا جا سکے, سمجھا جا سکے, تاکہ پھر اسے فالو کیا جا سکے, اس کو کہتے ہیں تلاوت. لیکن ہم جب تلاوت کا لفظ سنتے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کبھی بھی ذہن میں نہیں آتا کہ سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے, یعنی عربی میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے, ایسا ہی نہیں, بالکل ایسا ہی. جبکہ یہ تلاوت کا معنی بالکل غلط ہے, اور یہ بالکل برعکس معنی ہے اس کا جو آئمہ اہل بیت نے بیان فرمایا, اور جو عربی زبان میں اس کا میننگ ہے. آئمہ نے کوئی عربی سے ہٹ کے کوئی الگ سے میننگ بیان نہیں کر دی. تو اب توجہ کیجیے, قرآن میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے نا, یا ایھا الذین آمنوا, تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگا رہا ہو, کسی بات سے خبردار کر رہا ہوگا, کسی کام سے روک رہا ہوگا, اے ایمان والو یہ نہ کرو, اے ایمان والو یہ کرو, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا. اب یہاں پر آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 میں بات شروع ہوئی ہے, اللہ کن سے خطاب کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تمہارے آبا اور تمہارے بھائی اگر ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو انہیں اپنا ولی نہ بناؤ, اور یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ انہیں ولی بنائیں گے بس ایسے ہی لوگ ظالم ہیں. اے رسول کہہ دیجئے, اگر تمہارے آبا و اجداد, اب یہ جو تمہارے ہیں یہ کون ہیں؟ وہی ہیں جن کو اے ایمان والوں کہا گیا, وہی گروپ ہے جس سے بات ہو رہی ہے, کہ پہلے اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا تھا, اب کہا کہ اے رسول آپ ان سے کہیے کہ اگر تمہارے آبا, تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویوں اور تمہاری برادری اور تمہارے وہ اموال جو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں خوف ہے اور تمہاری پسند کے مکانات, اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو ٹھہرو یاد تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے. آیت کا اینڈ کس جملے پہ کیا؟ اب یا ایھا الذین آمنوا کو ذہن میں رکھیے اور اس اینڈ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیجیے. اینڈ میں اللہ فرماتا ے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کی قوم کی ہدایت. یہ فاسق کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو. یعنی اگر یہ چیزیں تم کہتے ہو, تم ایمان لے آئے ہو, تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تم رسول اللہ کے ساتھ ہو, تو اگر یہ چیزیں رکاوٹ بن جائیں, یہ تمہیں زیادہ پسند ہے اللہ اور اس کے رسول اور ان کی اطاعت کرنے سے, تو پھر تم وہ فاسق قوم ہو جس کی اللہ ہدایت نہیں کرے گا جب تک کہ یہ بیماری ختم نہیں کرتے تھے, کیونکہ پھر تم کیا بن جاؤ گے؟ تمہارا دین تب تک ہے جب تک تمہاری ان چیزوں کو تھریٹ نہ ہو. جب تک ان چیزوں کو تھریٹ نہیں ہے تمہارا دین ہے, جیسے ان چیزوں میں سے کسی کو تھریٹ آئی تمہیں دین بھول جائے گا. ہم دیکھیں ہم کس طرح کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, اللہ کے لیے سچی گواہی دو چاہے تمہارے اپنے خلاف ہو. کون بندہ ہے جو اپنے خلاف گواہی دیتا ہے؟ خود کہ میں نے کیا ہوا, وہ تو بھاگ دوڑ کر کے پتہ نہیں کیا کیا وہ کر دیتا. اچھا, یا اپنے تمہارے والدین کے خلاف, جس اللہ نے کہا تھا والدین کا احترام, والدین کا احترام, اف تک نہیں کہنا, ادب سے کھڑے ہونا ہے, اب وہی کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور گواہی تمہارے پاس ہے ان کے خلاف گواہی دو. او عشیرت ہو یا تمہارے رشتہ دار ہو ان کے خلاف گواہی دو. لیکن ہمارا اگر دین ہو بھی تو وہاں تک چلتا ہے جہاں تک یہ چیزیں آڑے نہ آ جائیں, وہاں دین کی باؤنڈری لائن آ جاتی ہے. وہاں دین کو ذرا ویٹ کراؤ, پہلے کام کر لو, پھر اللہ غفور الرحیم میں توبہ کریں گے, کوئی دیکھ پکا دیں گے, نیاز کی فلاں سفر کر دیں گے, معاف ہو جائے گا. اپنا مطلب کر لیتے ہیں, سیدھی انگلی سے نکلے تو بھی, ٹیڑھی انگلی سے نکلے تو بھی, کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس ہزار طریقے ہیں بخشوانے کے. تو ٹھہرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے, اور اللہ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یعنی تم اگر ایمان والے ہو تو پھر یہ چیزیں, ان سب سے زیادہ تمہیں اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد یہ عزیز ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر تم وہ قوم ہو جس کا نام اللہ نے فاسق رکھا ہے, اور اللہ فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. آیت نمبر 25, لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ, بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں پر. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, اور حنین کے دن. حنین کی جنگ کب ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد. ثقیف اور حوازن یہ دو بڑے قبیلے تھے, تو ان کی طرف سے تھریٹ تھا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے جہاد. سب سے زیادہ تعداد میں لشکر, اس وقت سے پہلے کبھی اتنا بڑا لشکر نہیں تھا مسلمانوں کا جو اس جنگ کے لیے نکلا مکہ سے. تقریباً 12,000 بندے تھے. اب یہ آیت کے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ اس جنگ میں خرابی کیوں, تعداد زیادہ, اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی انہوں نے ایسا حملہ کیا کہ یہ بھاگنا شروع ہو. کیوں بھاگے؟ اللہ نے اس آیت میں بتایا, بے شک اللہ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی, اور حنین کے دن بھی. حنین کے دن کیا ہوا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں اپنی زیادہ تعداد بڑی اچھی لگ رہی تھی. آج تو ہم زیادہ ہیں, آج تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم تو تھوڑے ہوتے تھے تو یہ کر دیتے تھے, آج تو بہت زیادہ ہیں, آج تو ہم حتماً جنگ جیتیں گے. جب تمہاری کثرت تمہیں بڑی بڑی بھلی معلوم ہو رہی تھی, فلم تغن عنکم شیئا, تو وہ تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہ آئے. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, اور زمین تم پر تنگ پڑ گئی اپنی وسعتوں کے باوجود. تمہارے لیے چھوٹی ہوگی زمین, یعنی تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی, کہاں فرار کرو. ثم ولیتم مدبرین, اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے, تم نے میدان جنگ سے پشت کر لی تھی. یہ جنگ حنین کے شروع ہوتے ہی یہ کیفیت ہوئی, ایسی بھگدڑ مچی, ایسا حملہ کیا ان لوگوں نے کہ مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا, منتشر ہو گیا, سب بھاگ رہے تھے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے آس پاس تقریباً 9 لوگ رہ گئے تھے. پھر اللہ کے نبی نے جناب ابن عباس کو گویا کہ کہا کہ ان کو پکارو, تو پھر انہوں نے پکارا مسلمانوں کو, اور یہ جو بھاگ رہے تھے منتشر ہو رہے تھے ایک دفعہ دوبارہ پلٹ آئے, اور پھر وہ کثرت والا جو غرور تھا وہ تو اڑ چکا تھا, پھر وہی اللہ پر توکل کے ساتھ اکٹھے ہو کے لڑے اور پھر جنگ جیت لی. آیت نمبر 26, ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, پھر اس کے بعد اللہ نے اپنا سکینہ یعنی سکون, جو دل میں پریشانی آ گئی تھی, ٹینشن آ گئی تھی, ڈر آ گیا تھا, اللہ نے تمہارے دلوں پر اپنا سکینہ نازل کیا. پھر اللہ نے اپنا سکون نازل کیا, علی رسولہ, اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور صاحبان ایمان پر. وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے اس میدان میں جن کو تم نے نہیں دیکھا. وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پھر سزا دی اللہ نے ان کو جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، یعنی کافروں کو. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی یہی جزا ہے. آیت نمبر 27، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، پھر اس کے بعد اللہ جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. یعنی غلطیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں، احد میں غلطی ہوئی، حنین میں ہو گئی، اسی طرح جب تبوک کے لیے بلایا جا رہا تھا نہیں جانے کو، بہت سارے لوگ تیار ہو رہے تھے. پھر اللہ فرماتا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے، یہ اللہ کی مشیت، یہ کوئی بے قانون چیز نہیں ہے. کس کی توبہ قبول فرماتا ہے؟ جس کے بارے میں جان لیتا ہے کہ یہ واقعاً شرمندہ ہو گیا، اس سے واقعاً غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے. اور جو چکر میں ہو کہ یا اللہ میری توبہ، لیکن ارادہ کہ دوبارہ وہ اگر سچویشن آئی تو پھر وہی حرکت کروں گا، تو پھر اللہ جان لیتا ہے کہ یہ چکر دے رہا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے توبہ لیکن ایکچولی اپنے اس غلط کام کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے. تو یہ مراد ہوتی ہے کہ اللہ جس کے بارے میں چاہتا ہے اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑی مغفرت کرنے والا اور دائمی رحمتوں والا ہے. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بعض لوگوں کے واقعات ملتے ہیں جن سے، جنہوں نے غلطی بھی کی اور غلطی بھی بہت بڑی کی. ایک اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جن کا نام ہے نضر ابن حارث، نون زاد اور رے، نضر ابن حارث. جب جنگ بدر کا موقع آیا اور اللہ کے نبی نے بلایا جہاد کے لیے، تو یہ جو نضر تھے انہوں نے جھوٹ موٹ کا کوئی بہانہ بنایا جنگ سے بچنے کے لیے، اور اللہ کے نبی سے کوئی بہانہ بنا کے اور نکل گئے. جب جنگ بدر ختم ہو گئی تو یہ بندہ واقعاً شرمندہ ہو گیا کہ یہ میں نے کیا کر دی. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جنگ ہو گئی دوبارہ چکنی چپڑی باتیں کر کے، ہم تو مخلص ہیں، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اللہ کی قسم یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں تو سب سے پہلے کھڑا ہوتا، پہلے نہیں میں یہ کرتا رہا، ایسی چکنی چپڑی باتیں کر کے اگلے بندے کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ واقعاً غلطی پہ شرمندہ ہو جاتا، اور اللہ کے معاملے میں تو یہ بات بڑی آسان ہے کہ اللہ جب بندہ ظاہر میں بول رہا ہوتا ہے لوگ اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے دل میں کیا فلم چل رہی ہے، کہ کس طرح چکر دے رہا ہے اگلے کو. تو یہ نظر جو تھے یہ واقعاً شرمندہ ہوئے، اور جب اللہ کے نبی بدر سے واپس آ گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں نے غلطی کی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد جو بھی موقع آئے گا، میں نے یہ جو اپنے دامن پہ داغ لگایا ہے جنگ پہ نہ جا کے، اس داغ کو میں دھو دوں گا اپنے دامن سے. اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، عذر قبول کر لیا، اور کچھ عرصے کے بعد جنگ احد آئی. نضر ابن حارث جنگ احد میں شریک ہوئے. جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچی، جو معروف واقعہ، جنگ سے میدان سے بھاگنا شروع کیا، تو یہ نضر ابن حارث ان لوگوں میں تھے جو بھاگتے ہوئے کو روک روک کے کہہ رہے تھے کہ ادھر کدھر جا رہے ہو، جنت تو اس طرف ہے، یعنی ادھر دشمنوں کا لشکر ہے، جنت ادھر ہے اور تم ادھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور یہ میدان سے نہیں بھاگے، اور جنگ میں لڑتے رہے شہید ہو گئے. شہید ہوئے، جنگ ختم ہوئی، اور مسلمانوں کے 72 تقریباً شہید تھے اس جنگ میں، اس ایک غلطی کی وجہ سے جو انہوں نے کر دی تھی تیر اندازوں نے، اور وہ بھی مال غنیمت کی لالچ میں. تو اب ہر جو لوگ تھے اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے شہداء کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کی لاشوں کو. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اس طرف سے، ایک طرف اشارہ کیا اور کہا مجھے اس طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اللہ کے نبی اس طرف چلے تو ایک ٹیلے کے پیچھے گئے تو وہاں پہ رک گئے اور وہاں پر نظر ابن حارث کی ٹکڑے ہوئی ہوئی لاش پڑی ہوئی، ان کے لاش کے ٹکڑے تھے، پورا بدن زخموں سے بھرا ہوا تھا اور بہرحال بری حالت تھی بدن کی. اللہ کے نبی نے فرمایا نظر نے جو وعدہ کیا تھا اس نے پورا کر لیا. تو جو واقعہ نادم ہوتا ہے پھر اس کو اللہ جب موقع دے تو وہ اپنا پچھلے داغ دھو دیتا ہے، اور جو چکر دینے وہ پھر ہر بار کوئی نہ کوئی چکر دے کر سمجھتا ہے میرے جیسا سمارٹ بندہ ہی کوئی نہیں، ہر دفعہ بہانہ بناتا ہوں اور چکر دے کے نکل جاتا ہوں، سیٹنگ بھی میری ویسی رہتی ہے ان کے ساتھ اور اپنا مطلب بھی میرا پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے ان غلطیوں کے بعد جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرے. ظاہر میں تو سارے ہی توبہ کر رہے ہوں گے، ہم سے غلطی ہوگی، لیکن کون دل سے کر رہا ہے اور کون دوبارہ بھی چکر دے گا یہ دیکھ کے، چونکہ علیم ان بدعات الصدور ہے تو اس کے مطابق پھر کس کی توبہ قبول کرنی کس کی توبہ قبول نہیں کرنی. یہ ماہ مبارک رمضان ہے، ابھی شب آئے قدر آئیں گی، سب انشاءاللہ مثلاً اعمال کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، قرآن سر پہ رکھیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے. کیوں؟ دیکھتا ہے یہ جو لگا ہوا قرآن سر پہ رکھ کے اس نے واقعی شرمندہ ہو گیا کہ میں نے یہ نافرمانیاں کی اور اب میں نہیں کروں گا، میں سر پہ قرآن رکھ کے اپنے آئمہ کے ناموں کے واسطے دے کے میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. زبان تو اس کی چل رہی ہے، دل میں کیا فلم چل رہی ہے؟ دل بھی زبان کے ساتھ ہے، اللہ توبہ قبول کر لے. لیکن اگر دل کو زبان کے ساتھ نہیں پاتا تو اصل تو وہ ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اصل وہ نہیں ہوتا جو زبان پہ ہوتا ہے. زبان کی بات میں تب اثر آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب دل زبان کے ساتھ ہو، اور اگر دل زبان کے ساتھ نہ ہو، دل کسی اور چکر میں ہو اور زبان بڑے بہترین جملے بول رہی ہو، آئمہ کے سکھائے ہوئے جملے بول رہی ہو، اما یجیب المضطر بول رہی ہو، اس کا اثر نہیں ہوتا جب تک دل انسان کا زبان کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی جو زبان سے کہہ رہا ہے دل میں بھی وہی چیز ہوتی ہے اس کو. صلوات پڑھیں محمد والا. ان تینوں آیتوں کا ترجمہ میں پڑھ کے یہاں سے تکرار کر رہا ہوں. آیت نمبر 25، یقیناً بہت سے مقامات پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں غرور میں مبتلا کر دیا تھا، مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. 26، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر اتارے، اور کفار کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور کفر اختیار کرنے والوں کی یہی سزا ہے. 27، پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے. یعنی ہر وہ جو توبہ کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول بھی کر رہا ہو. پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. لیکن اس کے قواعد و ضوابط ہیں، دیکھتا ہے اور پھر اپنی رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے، اس کو عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 28 ہے، یہ وہ آیت ہے کہ جو اعلان کرنا تھا مشرق سلوات پڑھیے بہت یعنی مشرقین بھی ابھی تک حج پہ آ رہے تھے، تو اب اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مشرق کو مسجد الحرام اور اس حرم میں آنے کی اجازت نہیں. یہ توحید کا گھر ہوگا. اب یہ اعلان کرنا تھا جو اس آیت میں اعلان کیا گیا. البتہ آپ دیکھیں ساری آیات ہی سخت. تو آیت نمبر 28 میں اس طرح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، انما المشرکون نجس، مشرکین تو بس نجس، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، پس وہ مسجد الحرام کے قریب نہ جائیں اس سال کے بعد، یہ آخری سال ہے ان کا جو یہ آ گئے ہیں حرم میں اور یہ حج کر رہے ہیں، اس کے بعد مشرکین مسجد الحرام میں بین ہے، یہ نہیں آ سکتے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، یہ اعلان جب سنا، جب یہ آیات نازل ہوئی کاروباری بندے پریشان ہو گئے، اتنے اتنے گاہک آتے ہیں، وہ تو سارے مشرک تھے، آتے ہیں تجارتی بازار لگتے ہیں، خرید و فروش ہوتی ہے، تو مر نہ گئے تو بیٹھ گیا بازار مر. فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں غربت کا ڈر ہے، تجارت ختم ہو جائے گی، اس دفعہ کاروبار صحیح نہیں کر سکو گے، پروفٹ تمہارے کم ہو جائیں گے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے اگر اس نے چاہا. دیکھیں جو اللہ آخرت میں نیک اعمال کا اطاعت کا وعدہ کرتا کہ میں اجر دوں گا، کہتا حتماً دوں گا، لیکن دنیا میں حتماً نہیں کہتا، کیونکہ دنیا میں کنڈیشنز کو دیکھ کر اور پھر بات کی جاتی. مثال کے طور پر اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ اللہ کبھی بھی کافروں کو مومنوں پر اپر ہینڈ، تسلط نہیں دیتا. اب بندہ یہ آیت پڑھے اور اپنے آس پاس دیکھے کہ یا اللہ یہ کیسا وعدہ ہے، ہم تو جدھر دیکھتے ہیں کافروں کا ہی تسلط ہے، اپر ہینڈ انہی کا ہے، امریکہ کون ہے، آئی ایم ایف کون ہے، یہ کون، انگلینڈ کون ہے، مثلا یورپ کون ہے، ان کا ہی اپر ہینڈ ہے. تو آپ نے کیسے فرمایا کہ میں کبھی مومنوں پر کافروں کو اپر ہینڈ نہیں دیتا، تسلط نہیں دیتا؟ ایک عام بندہ یہ کہتا ہے، عقل مند بندہ قرآن کو جاننے والا یہ بات نہیں کہتا، لیکن ایک عام ذہن کا بندہ جب قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہتا ہے یہ کیسا وعدہ ہے جو الٹ ہوا پڑا ہے. تو اللہ اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ میں نے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس کو ذرا غور سے دیکھو. میں نے کہا ہے میں مومنوں پر کافروں کو تسلط نہیں دیتا، اگر تم وہ مومن ہو جو میں نے خود بتایا ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا زندگی ہوتی ہے، کیا اہداف ہوتے ہیں، کیا پالیسیز ہوتی ہیں، کیا صفات ہوتی ہیں ان میں، اگر تم وہ والے مومن ہو اور میں نے یہ کیا ہے تو پھر گلہ کرو، لیکن اگر تمہارے اندر وہ چیزیں پائی نہیں جاتی تو پھر وہ وعدہ تمہارے ساتھ ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، اگر رکشے کے پیچھے لکھ دیا جائے F-16، لکھا ہوتا ہے نا کبھی کبھی، آپ نے دیکھا ہوگا رکشے والے پیچھے کا لکھا ہوتا ہے F-16، وہ کیا F-16 بن جاتا ہے؟ نہیں بنتا.